وقالو اور کہا قریش نے ان نتبع الہدا کہ اگر ہم نے الہدا کی پیروی اختیار کر لی ما کا تیرے ساتھ کاف کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے ساتھ ہم نے الہدا کی پیروی اختیار کر لی متخطف من اردنا تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے اٹھا لیے جائیں گے. اور الہدا سے مراد دعوت توحید دعوت اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پیش کیا وہ پیغام تو اہل مکہ جو تھے یہ عذر پیش کرتے تھے یہ بہانہ تراشتے تھے کہ ہم اسلام کا انکار کیوں کرتے ہیں ہم آپ کی دعوت کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اہل مکہ یہ بہانہ تراشتے کیوں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ جو تھے ان کو پورے عرب میں مذہبی پیشوائی کا مقام حاصل تھا, ہے نا. حج کی وجہ سے عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جن سے جو ہے وہ اہل مکہ کے تعلقات نہ ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ مرکزی حیثیت چونکہ ان کو حاصل تھی اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے جو ہے وہ عرب کی سطح پر تجارت بھی کرنی شروع کر دی. اور پھر خوش قسمتی سے روم ایران کی جو سیاسی کشمکش تھی وہ آپس میں لڑ رہے تھے تو ان کی تجارت جو تھی اس کو فروغ بھی بہت ملا, ہے نا. تو مذہبی لحاظ سے بھی اور تجارتی لحاظ سے یعنی معاشی لحاظ سے بھی یہ بہت مضبوط ہو گئے. تو اس طرح سے ان کو سیاسی طور پر بھی جو ہے نا ایک ان کی حیثیت جو تھی ایک برتری کی سی حیثیت تھی. تو اس صورتحال نے مکہ کو بین الاقوامی تجارت کا ایک اہم مرکز بنا دیا اور کوئی قبیلہ ان کی اجازت کے بغیر ارد گرد سے گزر نہیں سکتا تھا, ہے نا. تو گویا کہ بعض قریش کے سردار ایسے بھی تھے کہ وہ جو تجارت کرتے تھے تو اس طرح اس میں ہر طرح کے جو تھے وہ ذرائع استعمال کرتے تھے. دوسرے قبائل سے ان کے حلیفانہ تعلقات بھی تھے معاہدات تھے اور دوسرے قبائل بعض مکہ کے سرداروں کو جو تھے وہ اپنی تجارتی جو نفع تھا نا اس میں سے کچھ حصہ بھی دیتے تھے کیونکہ ان کے قبیلے ان کی اجازت سے گزرتے تھے. اور بعض اوقات بعض جو قبائل کے شیوخ تھے وہ ان کو ہدیے تحفے بھی دیتے تھے کیونکہ انہوں نے سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا رکھا تھا. لیکن اہل مکہ تھے کون, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. لیکن یہ کہ ہوا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اٹھے پیغمبر بن کر انہوں نے توحید کی دعوت دینی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ دین آبائی جو تھی ان کا جو دین آبائی کا دین تھا ان کے باپ دادا کا دین تھا اس سے پھر ہٹ ٹکرانے لگی کیونکہ ان کے اندر بھی قریش کے اندر بھی بنی اسرائیل کی طرح بہت سی باتیں غلط آ چکی تھیں. ابا اجداد کی اندھی تقلید حلال اور حرام کی تمیز ختم کر چکے تھے اور دنیا سے محبت کرنے لگے تھے, ہے نا. تو اس طرح کے بہت سے ان کے غلط معاہدے بھی تھے جو دوسری قبائل سے انہوں نے کر رکھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی نا ان معاہدات کی زد پر آتی تھی گویا کہ ان معاہدات کو جو تھا وہ نقصان پہنچتا تھا دنیا کے لحاظ سے. تو اس لیے جو ہے وہ مکہ کے سرداروں نے کہنا شروع کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہم تمہاری بات تمہاری ہدایت یا دین اسلام کے جو اصول ہے ان کو اس لیے نہیں مانتے کہ اگر ہم نے ان کو مانا تو پھر ہوگا کیا کہ ہماری تو یہ حالت ہو جائے گی کہ ہم زمین سے گویا کہ اچک لیے گئے. اب اچکنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی ان کو اٹھا کے ختم ہی کر دیتا مار دیتا بلکہ ان کو اس کا یہ مطلب تھا کہ ہمیں تو تمہارے جو دین کے اصول ہیں الہدا جو ہے نا اس کے اندر ہمیں اپنی موت نظر آتی ہے. موت کس چیز کی؟ معیشت کی, سیاست کی, تجارت کی. اگر ہم نے یہ کلمہ قبول کر لیا جس کی دعوت آپ ہمیں دیتے ہیں تو ہم تو اس سرزمین میں اس مکہ کی وادی میں بے یار و مددگار رہ جائیں گے, گویا کہ چیل کوے ہماری بوٹیاں نوچ لے جائیں گے. کیوں ان کو یہ لگتا تھا پھر ہمارے جو شیوخ سے معاہدے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ہمیں کوئی کچھ دے گا نہیں اور ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، لوگ یہاں پہ آئیں گے نہیں، ہم تو آپس میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق بہت سی چیزیں ہم میں جو ہیں ایسی ہیں کہ جس میں ہماری معاشی خوشحالی ہے اور ہمارا ایک مذہبی اثر و رسوخ ہے اور دنیا ہمارے قدموں کے پاس آتی ہے، ہمیں سلام کرتی ہے، اور پھر ایران، عراق، شام، مصر، ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہ سب ہمیں مانتے ہیں، تو آپ کی بات مان کر پھر کیا ہوگا کہ ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی، یہ ہے اس کے معنی. اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ جو اسلام کو پوری طرح قبول نہیں کرتے تو ان کو کیا لگتا ہے کہ پھر اگر میں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا یا قرآن مجید جو اصول اور ضابطے ہمارے سامنے رکھتا ہے اگر ہم اس کے مطابق چلنا شروع ہو گئے تو پھر جو ہمارے دوست احباب کا حلقہ ہے وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہماری دوستیاں چھوٹ جائیں گی، ہمیں رشتے نہیں ملیں گے، ہمیں جابز نہیں ملیں گی، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں، ہماری چودھراہٹ ختم ہو جائے گی، ہے نا. میں پردھان منتری، یہ بھی ایک ہوتا ہے چودھری کی طرح کا ایک کردار، پردھان منتری جو بنے ہوئے آگے پیچھے لوگ ہمارے ہوتے ہیں ہمیں پوچھتے ہیں تو وہ بھی ہمارا سارا ختم ہو جائے گا، ہے نا. تو دین اسلام کو قبول نہ کرنے میں 1400 صدیاں پہلے بھی یہی وجہ تھی کہ اپنا نقصان نظر آتا ہے دنیا کے لحاظ سے، اور آج بھی یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں جاب ملے گی کہ نہیں، ہمیں داخلہ ملے گا کہ نہیں، ہمیں مینیجر بنایا جائے گا کہ نہیں، ہے نا. تو اصل بات کیا نظر آتی ہے کہ لوگوں کو اپنی دنیا جو ہے نا اس کا نقصان نظر آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اہل مکہ کے اس عذر کے جواب میں بیت اللہ کی برکات گنواتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری جس کو تم رکاوٹ سمجھ رہے ہو کیا تم بھول گئے کہ اللہ تعالی نے اہل مکہ کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں اٹھائی، کیوں اتنی برکتیں اتنی رحمتیں جو ہے وہ وہاں اس کا فیض جو ہے اس کا آغاز کیا، کیوں اپنے گھر کی وجہ سے. تو بیت اللہ کی برکات کیا ہیں، اولا نمکن لہم حرما آمنا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے لیے بنا دیا، ہم نے ان کے لیے جائے قیام بنا دیا. کس کو جائے قیام بنا دیا؟ حرمن حرم کو، آمنن امن والا، یعنی گویا کہ ہم نے ان کے لیے حرم کو ایک پر امن جائے قیام بنا دیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ کس کا ہو رہا ہے کہ کیا انہوں نے جو ہے وہ اس بات پر غور نہیں کیا، اولم کیا نہیں، نمکن لہم، اور یہاں پہ نمکن لہم جو ہے اس کے معنی کیا ہے، ہاں قوت دینا، جگہ دینا، معاشی وسائل فراہم کرنا، طاقت دینا، اقتدار دینا. تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ اہل مکہ کو متوجہ کر رہے ہیں، ان کو سچوا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے تمہیں جو ہے وہ قوت دی، اقتدار دی، اور جو پورے عرب کے علاقے میں تمہیں جو وسائل میسر ہیں وہ کس نے دیے، نمکن ہم نے دیے، نون سے ہے. کہ یہ مکہ جو ایک ریگستان تھا، ایک صحرا تھا جہاں نہ چرند نہ پرند نہ حیوان نہ انسان نہ کوئی سبزہ تھا نہ کوئی پانی تھا، یہ جائے رہائش تھوڑی تھی، نمکن لہم ہم نے بنا دیا اس کو، لہم ان کے لیے. اور جگہ کیسی بنائی، کیسا جائے قیام بنایا، کیسا اقتدار دیا، حرمن آمنن پر امن حرم. امن کس لحاظ سے، یہ مکے کی وہ خصوصیت تھی جو لاکھوں سالوں سے، جو کئی ہزار سال سے لاکھوں حاجی جو تھے وہ حج اور عمرہ کرتے وقت جو تھے وہ دیکھا کرتے تھے، ہے نا. مکہ میں پیداوار نہیں ہے لیکن کتنی فراوانی سے جو ہے وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق پہنچاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ 4 مہینے ان کو حج اور عمرے کی وجہ سے امن اور سکون کے مل جاتے تھے، ورنہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان کی آپس میں لڑائیاں ہی رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر ہم نے اسلامی نظام کو اپنا لیا تو ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، سیاست خراب ہو جائے گی، تجارت ہماری ساری ختم ہو کر رہ جائے گی، تو کیا تم اس بات کو بھول گئے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تو ہم نے تمہیں جو ہے وہ حرم کی وجہ سے امن عطا کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ کسی کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، جب امن نہ ہو تو زندگی بڑی بے سکون ہوتی ہے. آج بہت سے لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، اتنی دولت ہے کہ آرام سے بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہ ہو، لیکن ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے کہ کہیں کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کہیں کوئی چور چکا نہ آ جائے. اور ڈاکہ زنی کی جب وارداتیں اتنی کثرت سے ہوتی ہیں تو زندگی میں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی قوموں کے اندر جو ہے وہ تنزل آنا شروع ہو جاتا ہے، خوف اور ہراس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ابھی اسی عید کی بات ہے، عید سے ایک دو دن بعد جو ہے ایک دوست سے بات ہوئی تو بتا رہی تھی کہ سیالکوٹ کی بات ہے کہ صبح عید تھی اور رات کے وقت جو ہے شوہر اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے اس کے میکے گیا، اور جب وہ نکلا تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور اسی موقع پہ وہ فوت ہو گیا. اور اس کی جو بہن تھی وہ بھی 6 بچوں کی ماں، اور وہ بھائی اس کی بھی کفالت کرتا تھا اور خود بھی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر، اور وہی جو مطالبہ ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل کا چھیننا اور چیزیں اور بس موقع پہ گولیاں چلائیں. تو یہ ایک واردات نہیں ہے یعنی، اور یہ کس ملک کی واردات ہے؟ پاکستان کی ہے نا، اسلامی ملک کے اندر کے یہ حالات ہیں. تو اور کراچی کو دیکھ لیں، کراچی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس چیزیں نہ ہوں تو اس وقت تک ہم چیزیں رکھتے ہیں اس بات سے کہ اگر ان کو کچھ ملے نہ تو مار کر چلا جاتے ہیں. ویسے آپ ہی کی ایک کلاس فیلو یہ بات بتا رہی تھی کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ڈاکوؤں کے حملہ کرنے میں، 20 سال کی بیٹی موقع پہ فوت ہوگی، لاہور لیبرٹی کی بات ہے، کہ اترے نیچے رکشے سے اور کہہ رہی ہے کہ انہوں نے زیور چیزیں چھینی اور اس کے بعد جو ہے وہ میری بیٹی بھی گئی ہوئی تھی اسلام آباد سے لاہور گھومنے کے لیے، اس زمانے میں کہہ رہی تھی ہم اسلام آباد تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہن کی چوڑیاں نہیں اتر رہی تھی، کافی چیزیں لے لی لیکن چوڑیاں تنگ تھیں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ گولیاں مارنی شروع کی اور بہر کے سر پر بھی زخمی سر کر دیا بٹ مار کر سب کچھ. انہوں نے کہا کاٹ لو چوڑیوں کو، تم کاٹ لو، ان کے پاس کاٹنے کے لیے اس وقت کچھ نہیں تھا، اور گولیاں ماری بہن جو ایک یعنی ایک بچی تھی 20 سال کی بچی، کہتی کہ وہ موقع پہ جو تھی نا وہ اس نے دم توڑ دیا، رکشے میں 3 بیٹھے ہوئے تھے اتر رہے تھے تو آگے. تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر دولت تو ہے امن نہیں ہے تو کیسے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا رہتے ہیں نا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل مکہ کو اپنی اس نعمت کا احساس دلا رہے ہیں کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم جو ہے تمہیں دیا، اور اس پر امن حرم کو جو ہے وہ تمہارے لیے ممکن جائے قیام بنا دیا، جائے قرار بنا دیا، جائے اقتدار بنا دیا، اور حال اس کا یہ ہے. اب حرمن آمنن کی مزید وضاحت، یجبا الیہ ثمراتو کل شیء رزقم، یجبا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کھینچ کر لائے جاتے ہیں، جیمبا وہ جیمبا یا کھینچے چلے آتے ہیں، ہے نا. تو کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس نعمت کا ذرا تم اہل مکہ احساس تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ پھل کھینچے چلے جاتے ہیں الیہ اس طرف یعنی مکہ کی طرف اور حرم کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، ثمرات کل شین ہر چیز کے پھل کیوں آتے ہیں؟ رزق رزق کے لیے. تو ہر طرف سے ہر طرح کے ثمرات جو ہیں وہ کھینچے چلے آتے ہیں، اور آتے کہاں سے؟ مل لدنا ہماری طرف سے. تمہارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، تمہاری کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ قتل و غارت کی حکومت تھی، جہاں خوف و ہراس تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، بہت زیادہ بدامنی تھی نا، جاہلیت کا دورہ تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس سرزمین میں لا کر بسایا تو پھر کیا تھا، نہ صرف یہ کہ وہاں پہ ان کو اقتدار ملا، ان کو مذہبی پیشوائی ملی، ان کو معاشی طور پر برتری میسر ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے پھل جو تھے وہ تمہاری طرف کھینچے چلے آنے لگے. اچھا کیوں آنے لگے پھل؟ آپ کو یاد ہے وہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، انہوں نے رزق کی اور امن کی دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں اس طرح قبول کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج بھی हर इलाके से हर किस्म की बेहतरीन पैदावार दुनिया के गोशे गोशे से, हत्ता के कुफर भी अपनी जरखेज और बेहतरीन चीजें जो है ना वो मक्का की झोली में डाल देता है। हर तरफ से हर तरह के मेवे वहां पर जो है वो आ जाते हैं, तो हर किस्म की पैदावार यहाँ पे खींची चली आती है। तो कहां से आती है? मिल्ला दुन्ना। तो पीछे मक्किन में नून भी अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा के लिए इस्तेमाल किया कि हमने ये काम किया, और यहाँ पे मिल्ला दुन्ना हमारी तरफ से ये हुआ, तो ये ताकीद के लिए है। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, मगर अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अहले मक्का के उजर का पहला जवाब दिया है कि तुम ये कहते हो कि अगर हमने इस्लाम को कबूल कर लिया, अलहुदा को उसकी अलहुदा की पैरवी कर ली, तो फिर क्या होगा कि हम तो जमीन से उचक लिए जाएंगे, हमारी जो है वो बोटियां चील और कव्वे खा जाएंगे, नोच ले जाएंगे, दीन इस्लाम की वजह से हमारा हर चीज का नुकसान होगा। बाज लोग आगे मुसलमान ये कहते हैं ना कि दीन इस्लाम पर अमल करने की वजह से बेटियां कुंवारी रह जाएंगी, बेटों को जॉबें नहीं मिलेंगी, हम अगर हराम के जराए इस्तेमाल ना किए घर नहीं बना सकेंगे यहाँ पे। आप कौन सी बात दिनों की बात करते हैं, है ना? तो लोग ऐसी बातें जो है आज भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि मक्का को मरकजियत का मकाम किसने दिया, बैनुल अक्वामी तिजारत का सेंटर किसने बनाया, मुआशी लिहाज से उसको मजबूती इस्तेहकाम किसने दिया, अमन कैसे मिला, कि एक कातिल भी है तो वहां पे आता है तो अपना सर छुपा लेता है, क्योंकि कोई किसी पर जो है वो हाथ नहीं उठा सकता, कोई किसी की तरफ जो है वो देख नहीं सकता। तो अरब का बच्चा बच्चा हरम को एहतराम की निगाह से देखता है। हर साल जो है वो दुनिया भर के गोशे गोशे से हजारों लोग आते हैं और आकर इस घर के लिए जो है वो तवाफ करते हैं। तो ये तुम्हारी सरदारी की वजह से तुम्हें ये सारा मकाम मिला है? क्या तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हें ये मिला है? क्या तुम्हारे जो है वो जो खानदानी हसब और नसब है उस वजह तुम्हें ये मकाम मिला है? अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, हमने तुम्हें ये मकाम दिया है। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जो है वो इस बात को समझते नहीं है। तो यहाँ पे अहले मक्का के हालात पर इजहार अफसोस किया जा रहा है ना। अब आप देखिए सूरत अंकबूत आयत 67 में, 67 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अवलम युराव अन्ना जअलना हरमन आमिनन व यतखत्तफुन नास मिन हौलिहिम अफबिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने इनके लिए तो एक मामून हरम बनाया, अमन वाला हरम बनाया, और इनके गिर्द पेश का हाल ये है कि लोग उचक लिए जाते हैं। तो क्या वो बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की नेमत की नशुक्री करते हैं, है ना? तो ये है बात कि जिसकी तरफ अल्लाह ताला मतवजो करते हैं। तो एक तरफ हरम के साथ अमन की बात है, दूसरी तरफ समारात की बात है, और सूरत अल-बकरा में समारात की बजाय वहां पे जो है वो क्या बात हमें आपने पढ़ी थी कि इसमें सिर्फ फ्रूट नहीं आता जैसे फल होता है, बल्कि इसमें अजनास भी आती है, हर तरह की अजनास भी इसमें जो है वो शामिल होती है। तो ये है वो बात कि अल्लाह ताला जो है वो बार बार इसको जो है वो बताते हैं। तो ये था इनके उजर का पहला जवाब। अब दूसरा जो इनका जवाब अल्लाह ताला ने दिया है, क्योंकि वो लोग जो थे वो क्या कहते थे, वो लोग ये कहते थे कि क्योंकि हम बहुत दौलतमंद हैं, हम बहुत अमीर हैं, तो अपनी दौलत के घमंड में आकर वो इतराने लगे। अहले मक्का भी, मक्का के सरदार जो थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्यों इनकार किया? इसलिए कि वो कहते थे कि आप खुद भी यतीम गरीब और अल्लाह ताला ने पैगंबर किसी एक अमीर को या मक्का के सरदारों में से किसी को या ताइफ के सरदारों में से किसी को क्यों नहीं बनाया, और वो कहते थे कि आप पर ईमान लाने वाले भी गरीब कमजोर लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके दूसरे उजर का जो है वो जवाब दिया और क्या कहा कि वकम अहलकना मिन करियतिन बतरत मईशतहा, और कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं, वकम अहलकना और कितनी को हमने हलाक कर दिया। कम जो है वो तादाद बता रहा है, कमियत बता रहा है कि कितने ही लोग थे हमने हलाक कर दिया, मिन करियतिन बस्तियों में से, बतरत वो इतराई, उन्होंने अपने आप को बड़ा समझा, वो इतराने लगी, इतराई किस चीज पर, मईशतहा अपनी मईशत पर। तो मईशत जो है इसके मानी क्या होते हैं, معیشت کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی دولت کو اپنے رہن سہن کو جو ہے وہ بڑا سمجھنے لگے, ہے نا, تو یا پھر ان کے جو بھی مکان ہے, دولت ہے, جو ان کی تجارت ہے, جو بھی ان کی چیزیں ہیں جو اللہ نے نعمتوں سے ان کو نوازا ہے, تو اس پر وہ اترانے لگے. کیونکہ بطیرہ کے اندر جو ہے اکڑنا, اترانا, فخر اور ناز کرنا سب چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہاں پہ بطیرہ جو ہے, ایک تو آپ اس کو عام معنی میں لے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ فخر کیا, اترانے لگے, اکڑنے لگے, اور دوسرا جو ہے وہ آپ اس کو کفرت کے معنی میں لے سکتی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے معنی ہے کفرت, کہ انہوں نے جو ہے وہ انکار ہی کر دیا. بطر الحق جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, تکبر عنہ. اور فرعون نے بھی جب تکبر کیا تھا تو کیا کیا, انکار کر دیا تھا نا, واستکبر وکان من الکافرین. آپ پڑھ چکی ہیں بات نا, تو اصل میں حق سے متکبرانہ اعتراض کیا, انکار کیا. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ حق سے جو ہے وہ انکار کرتا ہے, یا پھر یہ کہ وہ نعمتوں پر اترانے لگتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے, استخفا فکفا رہا, نعمت کو حقیر سمجھ کر اس نے جو ہے وہ نشکری کی. تو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے پہلے جو ہے وہ اللہ کی دیوی نعمتوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھا, اور وہ کون نعمتیں, کون سی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی دیوی نعمتوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھا, قوم عاد, قوم سمود, قوم فرعون, حمان اور جو اس کے ساتھی, اور بہت سی قومیں, تو وہ بھی بہت امیر تھیں اپنی معیشت, اپنی سیاست, اپنے تجارت کے لحاظ سے اور اپنی صنعت کے لحاظ سے, ان کو بڑا فروغ حاصل تھا, لیکن ہوا کیا, تو دنیا میں جو ہے وہ نیست و نابود کر دی گئی. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بس یہ ہیں ان کے مساکن, یہ ہیں ان کی رہنے کی جگہ, لم تسکم من بعدہم الا قلیلا, تو نہیں بسے ان میں مگر تھوڑے. دیکھ لو کہ جو ان کے مسکن ہیں ان میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, آخر کار ہم ہی وارث ہونے والے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ کیا بات بتائی جا رہی ہے, اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے, اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ بستیاں جو ہیں, یہ قوم سمود کی, قوم لوط کی جو بستیاں ہیں, ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ اہل مکہ جب تم تجارت کرتے ہو تو یہ تمہاری گزرگاہیں ہیں. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ, تو یہ بستیاں جو ہیں یہ کیا ہیں, کہ یہ جو ان کے مساکن ہیں, یہ بستیاں جن میں کبھی یہ لوگ آباد تھے, انہوں نے بڑی ترقی کی ہوئی تھی, یہاں پہ جو تھے وہ اپنی فتح کے اور اپنی دولت کے اور اپنی کثرت کے وہ گن گاتے تھے, وہ دوڑتے تھے, وہ بھاگتے تھے. تو وہ کہاں گئے, وہ کہاں گئے, کہیں تمہیں وہ نظر آتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ جو قومیں تباہ و برباد ہو گئی ان کی بستیوں کی طرف دیکھو. مساکن سے مراد ان کے مکانات ہیں جہاں وہ سکون سے رہا کرتے تھے, ان کے محلات ہیں, ان کے قصر ہیں. تو معنی کیا ہے کہ ان کے محلات, ان کے قصر, ان کی حالت ایسے ہے, لم تسکم من بعدہم, گویا کہ وہ کبھی اس میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے, کبھی رہے ہی نہیں تھے, کبھی یہاں پہ کوئی بسا ہی نہیں تھا, الا قلیلا, مگر بہت کم بسے تو صحیح, دنیا میں رہے تو صحیح, بہت تھوڑے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, آخرکار ہم ہی وارث ہونے والے ہیں. تو گویا کہ ہر چیز کو جو ہے وہ فنا ہے, اور دنیا میں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ کون ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی. فرعون جب چلا گیا پانی کی لہروں کے اس کو سپرد کر دیا, تو کون وارث تھا, اللہ کی ذات نا. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کو جو ہے وہ ہلاک نہیں ہونا, اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ باقی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ جیسے مثلا سورۃ قصص کی آخری آیت میں بھی کہتے ہیں, کل شئن حالکم الا وجہ, کہ اللہ کے جو ہے وہ ذات کے سوا ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے. پھر یعنی ان کا یہ جو جیسے اہل مکہ بھی اپنی دولت پر اتراتے تھے نا کہ ہم بڑے لوگ ہیں, ہماری بڑی سرداری ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کا جواب دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تمہارے کام نہیں آئے گی, اگر تمہارے کچھ کام آئے گا تو تمہارے عمل اور تمہارا ایمان لانا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت جو ہیں وہ ان کے تیسرے عذر کا جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیا ہے اور عذر کیا تھا؟ ان کا عذر جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس بات پر بہت پریشان ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے پاس رسول کیوں بھیجا, ہے نا؟ اہل مکہ نے رسول کا انکار کیا, کتاب کا انکار کیا, تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں رسول کیوں بھیجتا ہوں. وما کان ربک مہلک القرا, اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو. قرا قریت ان کی جمع ہے, کہ میں بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا. مہلک جو ہے یہ اسم فاعل ہے, میں بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہوں. حتی یبعث فی امیہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا, جب تک کہ میں نہ بھیج دوں فی امیہا اس کی بستی میں, جب تک کہ ان کے مرکز میں. ام جو ہے ماں کو بھی کہتے ہیں, ماں کی گود کے لیے بھی آتا ہے, بستی کے لیے بھی آتا ہے, کسی مرکز اور سینٹر کے لیے بھی آتا ہے, شہر کے لیے بھی آتا ہے, کہ جب تک میں کسی بستی میں, کسی ملک میں, کسی شہر میں جو ہے وہ رسول نہ بھیج دوں, اس وقت تک میں بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا. اور رسول میں بھیجتا کیوں ہوں؟ یتلو علیہم آیاتنا, جو ان کو ہماری آیات سناتا, جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا. فما کن مہلک القرا, اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے. الا اس وقت تک, کب تک ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے؟ مگر جو ہے وہ اہلھا ظالمون, مگر جب تک ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ بستیوں میں رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو تنبیہ کی جائے, تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد اتمام حجت ہے, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. اور امیہا بڑی بستی کو کہتے ہیں, مرکزی مقام کو کہتے ہیں, کہ ہر چھوٹے بڑے علاقے میں تو نبی نہیں آیا, بلکہ مرکزی مقامات پر ہی نبی آتے رہے, اور چھوٹے مقامات بھی اسی کے اندر آ جاتے تھے. تو اب نبی بھیجنے پر اہل مکہ ناراض ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ میں نے تو نبی اس لیے بھیجا, اور نبی بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ تمہیں میری آیات کی تلاوت کرے, تمہیں میری آیات پر عمل کر کے دکھائے, تمہیں بتائے کہ میرا پیغام کیا ہے, میرے احکامات کیا ہیں, تاکہ کل تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تم نے عذاب کیوں بھیجا, ہمیں بتایا ہی نہیں کہ زندگی میں عمل جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. تو یہاں پر جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی مادی استحکام حاصل نہیں ہے. جو شخص بھی بڑھائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے, تاریخ مسلسل یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی شخص یا قوم اس کو مادی استحکام حاصل نہیں ہے. جب بھی کوئی قوم حق کا انکار کرتی ہے, پیغمبر کا, اللہ کے احکامات کا, وہ اپنی ساری عظمت کے باوجود جو ہے وہ صفائی ہستی سے مٹا دی جاتی ہے, ہے نا؟ تو گویا کہ اگر لوگوں نے آج بھی, اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, ان کا انکار کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اہلھا ظالمون, اس کے رہنے والے ظالم جب بن گئے, تو پہلے کیا ہوا تھا؟ آج سمود, سبا, مدین, قوم لوط, قوم فرعون, حامان, سب کہاں گئے؟ وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. تو ظالمون سے براد کیا ہے؟ کفر کرنے والے, انکار کرنے والے, کبر کرنے والے. تو یہ ان کا جو ہے, ان کے تیسرے عذر کا جو ہے وہ جواب ہے. وہ ناراض ہوتے تھے کہ رسول کی بات مانی تو ہم تو جو ہے وہ گویا کہ مکہ کی زمین سے نتخطف من اردینا, ہم تو اونچا کی لیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم رسول کو اپنی خوشحالی کے اوپر بدحالی مت سمجھو, رسول کو تم اور رسول کی بات اور جو قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اہل مکہ, تم اسے اپنے لیے خطرہ مت سمجھو, بلکہ یہ تو تمہیں بڑے خطرے سے بچانے کے لیے آیا ہے. ہاں کہ پکارے آپ کو, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اللہ کی پکڑ سے بچا رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے, تو ہلاکت کب ہوتی ہے؟ پیغمبر کی بعثت کے بعد، جب پیغمبر کا لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر ہلاکت جو ہے وہ ان کا مقدر بن جاتی ہے. اب یہاں پہ جو اگلی آیتیں ہیں نا، اس میں براہ راست اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت جو ہیں اہل مکہ کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے چھوٹی چھوٹی باغیچیوں پر، اپنی سرداریوں پر جو پھولے نہیں سما رہے، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہے ہو، تو یہ سب کچھ ہے کیا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا أُوتِيتُم، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا، من شَيْءٍ یعنی چیز میں سے، تو چیزوں میں سے جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا وہ کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا، وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کا متاع ہے. وزینتہا، اور اس کی زینت ہے اور اس کا حسن ہے. گویا کہ اللہ رب العزت جو ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے دنیا کی زندگی میں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی رونق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بس یہ چند روزہ زندگی کی عارضی رونق ہے، چند روزہ زندگی کی فانی ہونے والی جو ہے وہ خوشحالی ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَأْكُلُونَ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ اچھا ہے. خیرن اسم تفضیل ہے، زیادہ اچھا ہے. وابقا اور باقی تر ہے، یہ بھی اسم تفضیل ہے. حرف علت کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ انداز جو ہے اور ہے، وہ وزن افعلو کا آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، افعل جو افعلو کا وزن جو ہے. تو خیرن وابقا یہ وہی بات ہے، بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیرن وابقا، ہے نا. سورت اعلیٰ میں بھی یہی بات آپ نے پڑھی، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو ایک اور انداز میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں آدمی کے پاس کتنا زیادہ ساز و سامان ہو، بہرحال موت کے وقت وہ آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. موت کے وقت کیا چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے؟ وہ صرف اور صرف اس کے نیک اعمال ہیں، دنیا کی عزت، دنیا کا ساز و سامان، فرنیچر، زیور، فیکٹریاں، اولاد، اور جو بھی چیزیں انسان تصور کر سکتا ہے وہ اس کے ساتھ تو نہیں جاتی نا. آپ اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا کریں، روزمرہ کی زندگی میں اموات ہوتی ہیں اور بعض لوگ بڑے دولت مند ہوتے ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ مرنے والا اپنے ساتھ کیا لے کر جاتا ہے، کیا اس کے پاس ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو اس کے پاس نہیں ہوتا نا. گھر لیا ہوا ہے، بڑی محنت سے گھر بنایا ہے، اور رہے بھی نہیں تھے کہ دنیا سے چلے گئے. کئی ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں کہ ساری زندگی محنت مشقت کی، اور بعض لوگوں نے تو حلال اور حرام کی تمیز بھی نہ کی، بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی رولا، بعض لوگوں نے دوسروں کی جو ناجائز جائیدادیں تھیں وہ اپنے جو ہے وہ نام لگوا لی، وہ یتیموں کی تھیں، کچھ غریب جو تھے وہ اپنے ساتھیوں کی تھیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی ساتھ تو کچھ بھی نہیں جاتا نا. قارون ہے، فرعون ہے، حامان ہے. تو اہل مکہ تم اس بات پر غور تو کرو کہ اگر تمہیں سرداری مل گئی ہے، خوشحالی مل گئی ہے، تمہاری تجارت عروج پر ہے، تمہاری سیاست چمک رہی ہے، تو پہلی بات تو یہ سوچو کہ تمہیں یہ امن، یہ دولت تمہاری وجہ سے ملی ہے یا پھر یہ کہ حرم کے ارد گرد آباد ہونے کی وجہ سے ملی ہے. یہ تو میں نے اپنے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا تھا کہ ہر طرف سے پھل تمہاری طرف کھینچے چلے آنے لگے، اور حرم کی وجہ سے تمہیں 4 مہینے امن کے نصیب ہو گئے، اور پھر تم جو تھے وہ زمانے کے تغیر کے ساتھ تم شرک کرنے لگے، تم آبا و اجداد کی رسموں کو نبھانے لگے، اور پھر تم اصل دین کو جب بھول بیٹھے. تو میں تو ہر کچھ عرصے بعد نبیوں کو بھیجتا ہی رہا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف بھیجا، بجائے اس کے کہ تم ان کو خوش آمدید کہتے، تم ان پر ایمان لاتے، آپ اہل مکہ ان کا ساتھ دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ ان کا انکار کرنے لگے. یہ چند روزہ اپنی سرداری پر، چند روزہ خوشحالی پر، چھوٹی سی یہ جو دنیا تمہیں دی ہے، جو عارضی اور فنا ہونے والی دنیا ہے، اس وجہ سے تم نے رسول کا انکار کر دیا. مت بھولنا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ پیچھے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. پھر کہا وارث تو ہم ہیں زمین کے. اور پھر یہاں پہ کیا کہا کہ جب لوگ رسول کا ساتھ نہ دیں، رسول کی تعلیمات جو رسول پیش کرتا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، توحید کا اقرار نہ کریں، تو اصل میں وہ ظالم ہوتے ہیں. اور پھر کہا کہ باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے، ہے نا؟ تو عقل مندی انسان کی کیا ہے کہ چند دن کی کامیابی کے مقابلے میں ہمیشہ کی کامیابی جو ہے اس کو ترجیح دے، اور دنیا کی تعمیر کی بجائے آخرت کی تعمیر کی فکر کرے. اور مجھے اور آپ کو بھی اپنے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے احکامات پہ عمل کیوں نہیں کرتی، میں جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کو زندہ کیوں نہیں کرتی. قرآن کی آیات مردہ ہیں، زخمی ہیں، اور قرآن جو ہے کہیں ایسا تو نہیں کل کو میرے خلاف گواہی دینے لگ جائے. وقت قال الرسول یا ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان میں آپ پیچھے پڑھ چکے کہ رسول کہے گا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو ہم کیوں نہیں اللہ کا کہنا مانتے؟ اللہ سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، تسبیح کے دانے گراتے رہتے ہیں، زبان سے الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ ساری باتیں کرتے ہیں. جس اللہ کی تسبیح، حمد، کبریائی بیان کرتے ہیں، پھر اس اللہ کے احکامات پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ لباس کو پہننے کی بات ہو، گھر کو سجانے کی بات ہو، گھر کو لینے کی بات ہو، دل گھٹنے لگتا ہے، دل زخمی زخمی ہو جاتا ہے کہ ہم کیوں حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کے عائد کردہ فرائض کو ہم پورا نہیں کرتے؟ ہم لوگوں سے کیوں ڈر جاتے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو بار بار اللہ ایک ہی بات کہتے ہیں، وما عند اللہ خیر و ابقا، میرے اور آپ کے تمام مسائل کی یہی جڑ ہے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، انسانوں سے ڈرتے ہیں. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اعمال، عمل صالح ہی باقی رہنے والے ہیں اور وہی بہترین ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل مند نہیں بنو گے؟ لوگوں کو دنیا سے جاتے دیکھتے ہو پھر بھی عقل نہیں کرتے کہ تمہیں بھی جانا ہے. لوگوں کے محل دنیا میں رہ جاتے ہیں اور وہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. ایک مسافر تھا، کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے، محسوس ہوتا ہے یوں جیسے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا، ہے نا؟ دنیا کی تو یہ حقیقت ہے، دنیا اگرچہ مل بھی گئی پھر اس کے بعد کیا؟ شاخ شاخ پہ پھول سجا، پھر اس کے بعد کیا؟ پیشانی بہار پہ تحریر ہے خزاں، دنیا اگر کے مل بھی گئی پھر اس کے بعد کیا؟ اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتاتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں. تو ایک شخص کیسا ہے کہ وہ شخص افامن، کہ پس بھلا جس سے وعدناہ ہم نے وعدہ کیا ہے. کیسا وعدہ؟ وعدن حسنن، اچھا وعدہ. اور یہ کون سا وعدہ ہے جو اچھا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ یہ ہے آخرت میں کامیابی کا وعدہ، جنت کا وعدہ، آخرت کی ابدی بادشاہی کا وعدہ. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ایک تو میں نے وعدہ کیا وعدن حسنن کہ جنت ملے گی، بہت سی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہاں پہ قیلن سلامن سلامہ، وہاں پہ خوشحالی ہوگی، کوئی کان بری بات نہیں سنیں گے، لا یسمعون فیہا لغواً ولا کذابا، کچھ بھی ایسی غلط بات وہاں پہ لوگ نہیں سنیں گے، ہر طرح خوشحالی، امن، سکون، دولت اور جو کچھ بھی انسان تصور کر سکتا ہے اس سے بھی کئی درجے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہیں، فَهُوَ لَاقِيهِ، اور وعدے بھی ایسے ہیں کہ جس شخص سے میں نے کیے ہیں فَهُوَ لَاقِيهِ، پس وہ اس کو پانے والا ہے. لَاقِيهِ کے معنی کیا ہے؟ پانے والا ہے، اس کو مل کر رہیں گے. تو کیا وہ مانند ہو سکتا ہے؟ کمنتا کے معنی کیا ہے؟ کیا وہ مانند ہو سکتا ہے؟ ممتا نہ ہو متال حیات دنیا، کہ جس کو ہم نے صرف دنیا کے زندگی کا ساز و سامان دیا ہو. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور وہ ہو قیامت کے دن جس میں سے وہ محضرین، پیش کیے جانے والوں میں سے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ محضرین کا مطلب کیا ہے، کہ جن کو حاضر کیا جائے گا. محضر کی جمع ہے محضرین، وہ خود نہیں آئے گا، اس کو حاضر کر دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ شخص ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب نوازتے ہیں، ہے نا، نیک عمل کرتا ہے خوب نوازتے ہیں اور نوازیں گے کہاں پہ؟ جنت میں، آخرت میں. دوسرا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو دیا تو بہت کچھ ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، دنیا میں عارضی طور پر اللہ نے اس کو دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں اللہ نے خوشحال پیدا کیا ہے تو آخرت میں وہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا، بلکہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس کو دیا ہے وہ اسے پانے والا ہے صرف دنیا کی زندگی تک. اور وہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے جو اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، پھر دنیا سے محبت کرتا ہے، پھر وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، پھر وہ دنیا کی جو زینت ہے، دنیا کو جو مال و متاع ہے، اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ دنیا جب اس کے سامنے آتی ہے تو اس کے قدموں کی زنجیر بن جاتی ہے، پھر وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر، پھر وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، پھر وہ پیغمبر کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کے احکامات کو توڑتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بات کو مت بھولو کہ وہ شخص جس کو ہم نے متانہ خون دیا ہے، بڑا مال و متاع دیا ہے، لیکن ہے وہ متاع الحیات دنیا، صرف دنیا کی زندگی کا. اور جب وہ دنیا کی زندگی کا ہو کر رہ گیا، نہ اللہ کو ماننا، نہ اللہ کے رسول کو، نہ اللہ کے احکامات کو، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں میں سے، حاضر کیے جانے والوں میں سے. وہ آنا نہیں جائے گا دنیا سے، لیکن ہوگا کیا کہ پھر وہاں پہ اللہ کے نافرمانوں کے طور پر اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، وہ اللہ کا نافرمان بن کر آئے گا، وہ اللہ کا ناپسندیدہ بن کر جو ہے وہ لایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اسے پکڑ کر باندھ کر حاضر کیا جائے گا. یہ بڑی سخت کیفیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ انداز کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی آنا نہ چاہے، کوئی حاضر ہونا نہ چاہے، پھر اس کو پکڑ کر حاضر کر دیا جائے تو پھر اس شخص کا انجام کیا ہوگا، ہے نا؟ تو گویا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو کہ اللہ کا نافرمان ہے، اور اب اللہ کے ہاں وہ اپنی سزا لینے کے لیے، جہنم میں ڈالنے کے لیے کئی جو ہے وہ 70 گز جو زنجیریں ہیں اس میں باندھ کر، جکڑ کر جو ہے، سبعون ذرا پڑھی چکی نا، کہ اس میں باندھ کر اس کو جو ہے وہ آگ کے شولوں میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. اور اس وقت جو ہے اسے پوچھا کیا جائے گا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور پھر اس دن جو ہے جبکہ وہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، اور پھر وہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ جب ان مجرموں کو پکارے گا اور پھر ان سے پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، ہے نا؟ تو یہاں پر جو ہے بات کیا تھی کہ اہل مکہ شرک کرتے تھے، وہ بت پرست تھے، وہ انکار نبوت جو کر رہے تھے وہ کس وجہ سے کر رہے تھے؟ ان کا یہ خیال تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی تو ان کے خدا، ان کے شریک جو ہیں، ان کو اس مصیبت سے بچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دن ایسا سخت دن ہوگا کہ جس دن جو ہے وہ ہوگا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ اب میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے رہے، خدائی میں، خدائی اختیارات میں، حقوق میں، میرے فرائض اور ذمہ داریاں جو تھیں، تم میری بجائے ان کے آگے سجدے کرتے رہے، ان سے چیزیں مانگتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ مصیبت میں جو ہیں وہ میرے کام آئیں گے. تو اب جب تمہیں پکڑ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ تمہارے شریک جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ شرکا یلذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے. تزعمون کا مطلب کیا ہے؟ زونگ رکھنا. تو تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ ہمیں پکڑ سے بچائیں گے، مصیبت سے بچائیں گے. قال الذین حق علیہم القول، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ حق علیہم القول، جن پر یہ قول چشمہ ہوگا، جن پر جن کے لیے قول حق ثابت ہو گیا، پھر وہ کہیں گے کہ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو جو ہے وہ گمراہ کیا تھا. تو یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اب کہاں ان لوگوں نے حق علیہم ثابت ہو گئی ان پر، القول بات، یہ قول جن پر چشمہ ہوگا ان پر بات چشمہ ہو گئی. کیونکہ اب یہاں پہ اس سے مراد وہ شیاطین جنوئنس ہیں جن کو دنیا میں انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا، جن کی بات کے مقابلے میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو رد کر دیا کرتے تھے، ہے نا؟ تو اب جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. اب ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بلاؤ اپنے شریکوں کو، اب وہ بلا تو نہیں سکیں گے، نہ ان کے جو جھوٹے خدا تھے وہ ان کی مدد کر سکیں گے، وہ خود ہی بڑی بے بسی میں ہوں گے، نہ جو خداؤں کو پوجنے والے تھے ان کی کوئی مدد ہو سکے گی، وہ خود ہی بڑی بے یار و مددگاری کی کیفیت میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ اب حال یہ ہوگا کہ ان پر یہ قول جو ہے وہ چشمہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ بات کہتے ہیں نا کہ کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو عذاب دے گا جو شرک کرتے تھے، بلکہ جن کو معبود بنایا گیا وہ بھی عذاب سے اور مصیبت سے دوچار ہوں گے. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے جاتے تھے، جن پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی، جو ان کے شریک ہیں، جو ان کے خدا ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے قال الذین حق علیہم القول، یعنی جو ان کے خدا ہیں، جو ان کے جھوٹے خدا اور شریک تھے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. اور ہم نے کیوں گمراہ کیا تھا؟ اغویناہم کما غوینا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے بھی جو ہے ان کو الٹا سبق جو ہے وہ پڑھا دیا. ہم صراط مستقیم سے جب بھٹکے، ہم نے ان کو بھی جو ہے وہ بھٹکا دیا، ہے نا؟ تو اب گمراہ لیڈر اور ان کے پیروکار جو ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہم خود گمراہ ہوئے، ان کو بھی گمراہ کیا. اب وہ کہیں گے تبرنا الیک، ہم آپ کے سامنے جو ہیں برات کا اظہار کرتے ہیں. تبرنا، ہم بری ہیں ان سے، ہم اب ان کے کسی عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں. الیک، آپ کے سامنے. ما کانو ایانا یعبدون، یہ ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کے خدا جو ہے وہ کیا کہیں گے، ان کے جھوٹے جو معبود ہیں وہ کہیں گے یہ ہمارا کہنا تھوڑی مانتے تھے، یہ ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے، پھر یہ کیا کرتے تھے؟ اصل میں یہ اپنی خواہشات کی پوجا کرتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا، خود نہ کرنا ہو تو پھر نام اوروں کا لگا دیا جائے، بہانہ اور تراش لیا جائے. وقیل ادعوا شرکاءکم، پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، اب انہیں مدد کے لیے پکارو. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، اب وہ ان کو پکاریں گے. تو ہوگا کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، اب وہ کیا کریں گے؟ فدعوہم، وہ ان کو پکاریں گے. فل یستجیبوا لہم، مگر وہ ان کو جواب نہ دیں گے. اب دیکھیں مصیبت کا وقت ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اپنے تم خداؤں کو بلاؤ، اور وہ تو بلائیں گے مگر ان کے جو خدا ہیں، ان کے جو معبود ہیں، ان کے جو شریک ہیں، ان کو کچھ جواب نہ دیں گے. فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، کاش انہوں نے جو ہے وہ الہدا جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہوتا، پیغمبر کی بات جو ہے وہ مان لی ہوتی. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ لوگ یہ بات مت بھولیں کہ وَيَوْمَ، اور اس دن یعنی قیامت کا جب دن ہوگا، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو یُنَادِيهِمْ، جب ان کو پکارے گا، جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، اور بس وہ کہے گا، ان سے پوچھے گا، ماذا عجبتم المرسلین، ماذا عجبتم، تم نے کیا جواب دیا تھا. المرسلین مرسل کی جمع ہے بھیجے گئےوں کو، کہ تم نے جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں کیا جواب دیا تھا. فعمیت علیہم الانباء، اور پھر اس وقت کیا ہوگا کہ فعمیت، پس اندھی ہو جائیں گی، علیہم ان پر، الانباء خبریں، یعنی گویا کہ اب وقت ایسا سخت ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی، اب کچھ بھی ان کو جو ہے وہ جواب نہیں سوجے گا. اب جیسے کوئی چیز اندھا ہی ہو جائے تو اب جو ہے کوئی بات ہی جیسے سمجھ میں نہ آئے، تو یہ بات جو ہے وہ کہنا مطلوب ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں فعمیت، پس وہ اندھے ہو جائیں گے، علیہم ان پر، الانباء خبروں سے، یوم اذن، اس دن، فہم لا یتسالون، وہ آپس میں بھی بات نہیں کر سکیں گے، کوئی پوچھ گچھ نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی سے سوال پوچھتا ہے اور اس کو جواب نہیں آتا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتا ہے. دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو بہکاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ پیروی کرنے والا اتنا مکار نہیں ہوتا. اب جب اس کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اس کو جواب ہی نہیں آتا، وہ کہتا ہے ٹھہرے میں پوچھ کے بتاؤں گا یہ کیوں کیا نا، ہے نا. تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ کرنا یا کسی طرح ادھر ادھر سے باتیں لے کر کوئی جواب جو ہے وہ ڈھونڈ لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ شرک کرنے والے جو ہیں وہ بھی کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، جو ان کے جھوٹے خدا ہوں گے ویسے ہی ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. اور اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ میں نے جو اپنے رسول تمہیں تمہارے پاس بھیجے تھے، تم نے میرے رسولوں کو جو ہے وہ کیا جواب دیا تھا. تو یہاں پہ دراصل جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ مشرکین کے معبود بے حقیقت ہیں، وہ مشرکین کے جو معبود ہیں وہ گمراہ ہیں. اور جو تیسری یہاں بات یہ ہے وہ کیا ہے کہ شرک اور اہل مشرک کا انجام کیا ہوگا. اور چوتھی بات کیا ہے کہ قیامت کے دن مشرک بڑے ہی بدحواس ہوں گے، ہے نا. اب دیکھیں جرم کی سنگینی واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ میں نے جو رسول تمہارے پاس بھیجے تھے، میں نے جو ہدایت کا انتظام کیا تھا وہ اسی لیے تو کیا تھا کہ حق تم پر واضح ہو جائے، تو بتاؤ تم نے میرے اس اہتمام کی کیا قدر کی، تم نے میرے رسولوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا. فہم لا یتساءلون، پھر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے، گویا کہ اب اپنی ہی پڑی بھی ہوگی تو دوسرے کے ساتھ کیا نبیڑیں، کیا کسی کی مدد کریں. فاما من تابا وآمنا، پس رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیے اچھے، فاسا یکون من المفلحین، تو انہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے. فاسا، پس قریب ہے، ان یکون من المفلحین، کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے. اہل ایمان کے لیے فلاح کی بشارت ہے کہ فلاح وہی پائیں گے، کامیابی وہی پائیں گے اور نجات وہی پائیں گے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح جو ہے وہ اختیار کریں گے. تو دنیا میں بھی امن سکون جو ہے اور دلوں کو اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر، قرآن کی طرف رجوع کرنے سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے مل سکتا ہے. اور آخرت میں بھی جو امن ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے. اور عقل مندی یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ انسان جواب تلاش کرے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. بعض لوگ جو آج نماز نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں کھولتے، توحید پرست نہیں بنتے، آپ دیکھیں کہ موت کے وقت بھی جو ہے وہ ثابت قدمی پہ نہیں رہتے، جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح قبر کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو جواب نہیں آتا، جیسے جب فرشتہ پوچھے گا اور پوچھتا ہے کہ من ربو کا، من رسول کا، من دین کا، من کتاب کا، تو جو بندہ مومن ہے وہ تو جواب دیتا چلا جاتا ہے، جو بندہ کافر ہے وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری. جو بندہ مومن ہے اس کو ایسے لگتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہے، جو بندہ کافر ہے اس کی کمر تختہ بن جاتی ہے. وہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، وہ چاہتا ہے، وہ کہے گا کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، لیکن جو ہے وہ اس وقت اس کو نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنے دی جائے گی. یہی ہے کہ تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی، پھر کچھ نہیں سوجنا، کوئی دلیل سمجھ نہیں آنی، ہے نا؟ کیونکہ جو اصل جو دلائل تھے قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اس کو تو انہوں نے جھٹلا دیا. تو اب کیا ہے کہ اب ان کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس دن وہ خواہش کریں گے کہ آج کسی طرح سے کوئی بات بن جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی کامیابی نہیں، اور ایک ہی عمل کا اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لی جائے، گزشتہ زندگی کی جو کوتاہیاں ہیں ان کی تلافی کی جائے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ، استغفار. اور اس میں جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ 70,000 لوگوں کو لے کے نکلے ہیں اور ایک شخص اتنا گناہگار ہے کہ بارش ہی نہیں ہو رہی، اور پھر اسی کی توبہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی بہترین ہے، اس نے اپنا چہرہ تھام لیا، چہرہ چھپا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو ہے میری وجہ سے اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ خیر اور رحمت سے محروم رہیں گے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور اللہ اس کو کیسی معافی دیتا ہے نا، پیغمبر کو بھی نہیں بتاتا کہ پھر وہ کون ہے نا. میری بہنوں، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے. اسلام بہت خوبصورت دین ہے، اپنی گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی شیطان مایوس کرتا ہے نا، جب اتنے گناہ کر لیے تو اب کیا، پھر انسان اندھیرے راستوں پر اور زیادہ گناہوں کی دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے، ڈھلتا چلا جاتا ہے برائیوں کی میں نا. نہیں، لوٹ آئیں، ہمیں لوٹ آنا چاہیے. رحمت لہجہ لہجہ پکارتی ہے، پلٹ پلٹ کر فلاح مجھے آوازیں دیتی ہے، ہے نا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، حی علی الفلاح، ہے نا. تو یہ ساری باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ توبہ کریں اور ایمان لائیں، ایسا ایمان جیسا صحابہ لائے تھے، اور عمل صالح کریں، ایسے عمل جیسے صحابہ نے کیے، جیسے تابعین نے کیے. بڑے خوبصورت عمل تھے. میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں کہ ہم تو مسلمان گھرانوں میں ہم نے آنکھ کھولی، وہ تو کفر کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، زنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، قتل و غارت کے بازار گرم کرنے والے، ہے نا. کتنے بڑے بڑے گناہ تھے وہ جو کرتے تھے، لیکن جب توبہ کی تو کیسی توبہ کی، کیسی توبہ کی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری سب ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ہے، فاسا، بس انقریب، بس توقع ہے، ایک امید ہے، ایک روشنی کی کرن ہے، ایک ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، اَن یکون من المفلحین، کہ وہ ہو جائیں فلاح پانے والوں میں سے، وہ بھی فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.